الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اسلام دین فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے. انسان میں جو فطرتی جذبات ہیں اس کا لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے. اسلامی زندگی میں ان جذبات کی رعایت رکھی جاتی. فطرتی خواہش، ضرورت، کھانا، یہ نہیں کہا کہ کھانا ہی نہیں ہے. اس فطرتی ضرورت کا لحاظ رکھا، کھاؤ، حلال کھاؤ. فطرتی خواہش ہے پیو، یہ نہیں کہا نہیں پینا، بلکہ راستہ بتایا، یہ پیو، حلال پیو، جائز پیو. انسانی فطرت میں ایک جذبہ ہے، فطرت میں رکھا ہے اللہ تعالی نے، جنسی جذبہ، جنسی خواہش. اس جذبے کو اسلام نے کچلا نہیں ہے کہ اس جذبے کو پورا نہیں کر سکتے. اس کے لیے راستہ بتایا، حلال نکاح. جنسی جذبہ انسانی فطرت میں ہے، اس کا حلال راستہ بتایا، نکاح. حلال بھی ہے، اجر و ثواب کا بھی باعث ہے، نسل انسانی کی بڑھوتری بھی اسے ہوتی ہے. اور یہ خواہش نیک سے نیک آدمی کے اندر بھی ہے، پیغمبر کے دل کے اندر بھی ہے. فطرتی جذبہ. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ازواجی زندگی گزاری، اولاد کی چاہت دکھائی، خواہش دکھائی، اللہ کے سامنے اس چاہت کو رکھا. یہ فطرتی جذبہ. بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. شادی کرو، محبت کرنے والی ہو، بچے جننے والی ہو، میں اپنی امت کل کثرت پر فخر کروں گا، اجر کی بات بتائے. جیسے ماں باپ کو دیکھنا محبت کی نظر سے حج کا ثواب ہے، اولاد دیکھے محبت اور پیار سے. اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھے، دونوں کو اللہ اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس جذبے کی حوصلہ افزائی ہے، اس پر اجر و ثواب ہے، اس کی تسکین کا یہ حلال راستہ بتایا. اب چونکہ یہ فطرتی ضرورت ہے، اس پر پابندیاں بھی نہیں لگائیں زیادہ کہ بہت مشکل ہو جائے، بہت بھاری ہو جائے، بہت مہنگا ہو جائے، اسے آسان رکھا. اسے ہلکا رکھا، اس پر کوئی خرچہ نہیں رکھا، دونوں خاندانوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا، عیسائیوں میں تو یہ ہے کہ بزرگی نہیں ملتی جب تک کہ اس جذبے سے دستبردار نہ ہو، رہبانیت. اللہ والے نہیں بن سکتے، ان کی خانقاہوں میں ایسے لوگ اکٹھے ہونے لگے جو اس جذبے سے دستبردار ہو گئے، نتیجہ نکلا کہ وہ فحاشی کے اڈے بن گئے. غیر فطرتی راستہ کا نتیجہ برائی آتی ہے، آدمی حیوانیت کی طرف جاتا ہے. اور پھر اس نے اپنی نسل کو، قوم کو یہ سبق دیا کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب تک پادری نہ پڑھائے گا نکاح نہیں ہوگا، وہ اجازت دے نہ دے. اسلام نے تو اس کی پابندی بھی نہیں رکھی. کوئی خرچ نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی، فرمایا اعظم النکاح برکتا ایسر مؤنا، اس نکاح میں بہت برکت ہوتی ہے جو کم خرچ والا ہو. ایسر مؤنا، بوجھ نہ ہو نہ لڑکے والوں پر نہ لڑکی والوں پر، تاکہ کسی کے لیے اس فطرتی خواہش اور جائز راستے کے لیے مشکل نہ ہو. حلال مہنگا کر دیں گے نا تو حرام سستا ہو جائے گا. اس سے معاشرے میں فساد آئے گا، بربادی آئے گی. جب غیر فطرتی راستے تلاش کیے جائیں گے تو معاشرے میں فساد آئے گا. آج مغربی دنیا میں جب اس فطرتی راستے کو چھوڑا نکاح کو اور غیر فطرتی راستے تلاش کیے، تو ان کی اس میں پیاس ایسی بڑی، ایسی بھوک بڑی کہ بڑھتی چلی گئی، کہیں تسکین ہی نہیں مل رہی. جہاں عورت اتنی سستی ہے قدم قدم پہ میسر ہے، لیکن ان کے اس جذبے کو تسکین اس سے نہیں ہوئی، انہوں نے زنا بالجبر کا راستہ اس کی طرف قدم اٹھایا، تسکین پھر بھی نہیں ہوئی، پھر آگے بڑھے. اور اب اس معاشرے میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کے بعد اسے قتل بھی کر دیتے. جب تک اس عورت کو قتل نہ کریں ان کی یہ تسکین انہیں نہیں ملتی. غلط آبادی ہے، اس لیے کہ پھر یہ وہ ایسی بھوک ہے اور یہ ایسی پیاس ہے کہ پھر یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، کسی حد پہ جا کے رکتی نہیں. تو انسان کتے بلیوں کی طرح ہو جاتا ہے کہ اس کی نسل کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس کا باپ کون ہے، ماں کون ہے، بہن کون ہے، بھائی کون ہے. گھریلو زندگی، فیملی کی زندگی، خاندان کی زندگی، یہ ساری نسبتیں وہاں ختم ہو جاتی. غیر فطرتی راستہ. اسلام نے یہ جذبے کے لیے حلال راستہ بتایا، نکاح، اور اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کو اجر و ثواب کی بات بتائی. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم اپنے گھر، اپنے اہلیہ سے زوجیت کا تعلق قائم کرتے ہیں اور اپنی لذت کے لیے کرتے ہیں، اس پر بھی اجر ملے گا. فرمایا کیوں نہیں، اگر تم یہی
اپنی جنسی خواہش حرام میں کرتے تو گناہ ملتا؟ کہا یا رسول اللہ ملتا. فرمایا جب تم حرام سے بچے حلال سے ہی پوری کی تو اللہ تمہیں اجر بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پہ اجر بھی عطا فرمائے. تو اسے حلال کیا اور آسان کیا, انتہائی آسان. صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرا مبشرہ صحابہ میں سے, عظیم بڑے لوگوں میں سے, اور اللہ نے انہیں دنیا بھی خوب دی تھی, مال بھی بہت دیا تھا, اور تھے بھی بڑے آدمی. شادی ہوئی مدینہ میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں. تو ایک دن آپ کی خدمت میں آئے تو آپ کے کپڑوں پہ خوشبو کا نشان تھا. کہا عبد الرحمن شادی ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ شادی ہو. یہ بھی پلٹ کے نہیں فرمایا کہ ہمیں تو آپ نے بتایا ہی نہیں, بلکہ جابر رضی اللہ تو بہت لاڈلے صحابی اللہ کے نبی کے, بہت لاڈلے. ایک دن آئے اور ایسی تذکرے میں فرمانے لگے کہ میں نے شادی کر لی. آپ نے فرمایا جابر کنواری سے کیے یا بیوہ سے کیے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں تو میں نے چاہا کہ کنوار اسے نہیں بیوہ سے کروں تاکہ وہ ان کی ذمہ داری اور تربیت کی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کر سکے, اس لیے میں نے بیوہ سے کیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمایا. یعنی اتنے پیارے, اتنے قریبی, اور اس زمانے میں مدینہ کو اتنا بڑا بھی نہیں تھا. تربیت ایسی تھی نا کہ یہ ایک فطرتی چیز ہے, اسے زیادہ مشکل نہ بنائیں. اور اس سے زیادہ کوئی پریشانی کا باعث نہ بنائے. اور اب کیا حال ہے, ہماری معاشرتی رسم و رواج نے اتنا کتنا مشکل بنا دیا, کتنا مہنگا کر دیا. یہ مہندی کی مجلس ہے, اور یہ نکاح کا جسے کہیں کہ منگنی کی محفل ہے, اور یہ پتہ نہیں نہ جانے آج اس جوڑے کی ہے, اور آج فلاں اس جوڑے کی ہے, اور پھر دائیں بائیں جو اخراجات ہیں. اچھا یہ نمازی بھی ہے, یہ حاجی بھی ہے, یہ بظاہر دیندار بھی ہے, لیکن اس کی دینداری صرف عبادت تک ہے, خوشیوں میں نہیں ہے اس کی دینداری. خوشیوں میں شادیوں میں تو وہی ہے جو برادری کہہ رہی ہے, جو معاشرہ کہہ رہا ہے, جو سوسائٹی کہہ رہی ہے. ناک کٹ جائے گی نا, لوگ کیا کہیں گے. پردہ بھی کرتی ہے, تسبیح بھی پڑتی ہے, وظائف بھی پڑتی ہے. اس بیچاری نے دینداری اسی کو سمجھ لیا. یہ جو خرافات کر رہی ہے, جس نے اس شادی کی عبادت کی روح ختم کر دی ہے, اس پر اسے احساس بھی نہیں. اور معاشرے میں روز بروز یہ چیزیں, حلال چیزیں مہنگی ہوتی آ رہی, حلال جائز. اور اب تو جو لوگ نے زکات لینی ہے نا, وہ بھی ان سارے رسم و رواج پورا کرنے کے لیے زکات لے رہے ہوتے ہیں. جی شادی کرنی, اس کے بغیر وہ بچی رخصت نہیں کر سکتے, کوئی وہ بچی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ یہ کیوں نہ لے کے آئے. اور اس معیار کا فرنیچر آپ نے پہلے کیوں نہیں بھیجا, فلاں برانڈ کے جوڑے آپ نے کیوں نہیں لائے. یہ گندگی ہے, یہ بے دینی ہے. حلال ہے, فطرتی ضرورت ہے, فطرت کا تقاضا ہے. پیارے نبی نے اسے آسان بتایا ہے, ہمارا دین اسے ہلکا کر سستا کر رہا ہے اور ہم اسے مشکل بنا رہے ہیں. اس حلال راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں, اتنی پاؤں کی بیڑیاں ہیں کہ اب ماؤں کے لیے اپنی بچیوں کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا مشکل, نوجوانوں کے لیے عفت اور عصمت کے ساتھ پاک دامنی کے ساتھ اپنا گھر بسانا مشکل. دیکھا آسان فرمایا اور فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو ایمان والے فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں, ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ اپنی فطرتی خواہش اس کی تسکین کے لیے اپنی بیویاں, اس زمانے میں باندیاں بھی ہوتی تھیں, بس یہ حلال راستہ. فمن ابتغى وراء ذلك, اور جس نے اپنی یہ جنسی خواہش اس کے علاوہ کہیں اور اس کی راہ اختیار کی, اس نے ظلم کیا, اس نے زیادتی کی, اس نے حد سے تجاوز کیا, اس کا نقصان ہوگا, فساد ہوگا معاشرے میں. اس لیے دین نے جو لوگ اس راستے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں اور اس جنسی خواہش کے لیے حرام راہیں تلاش کرتے ہیں, چونکہ اس سے انسانیت کی بربادی ہے, ہلاکت ہے, نسل انسانی خطرے میں ہے, تو سزا تجویز کی. زانی کی سزا, زنا کرنے والا مرد, زنا کرنے والی عورت بغیر شادی شدہ, فجلدوہم کل واحد منہما مئۃ جلد, انہیں 100 کوڑے مارو اور بھرے مجمع میں مارو. قرآن مجید کا حکم ہے بھرے مجمع میں مارو. فلا تأخذ بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نرمی نہ دکھانا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ذرا مہربان ہے, اس میں انسانی معاشرے کا تحفظ ہے, اس سے انسانی سوسائٹی کا جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہے. تم نرمی نہ دیکھنا, سزا جاری کرنا. اور اگر شادی شدہ ہے تو فرمایا پھر ان کو پتھروں سے سنگسار کر دو انہیں, اس لیے کہ یہ معاشرے میں انسانی سوسائٹی کے لیے مہلک ہیں, فساد کا باعث ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا, جب کسی قوم میں زنا اور ربا اور سود خوری یہ عام ہو جائے تو اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا, پھر اللہ کی نظر رحمت, نظر حفاظت اس قوم سے اٹھ جاتی, پھر سمجھ لو وہ قوم بربادی کی طرف جا چکی. اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا, اس نے خود اپنے لیے ہلاکت کا سامان کر دیا. تو فطرتی جذبہ ہے, جنسی خواہش, اس کی تسکین کا راستہ دین نے دیا ہے, حلال دیا ہے, جائز دیا ہے, اجر و ثواب کی بات بتائی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب کسی بچی کا رشتہ آ جائے اور وہ بچہ تمہیں دیکھنے میں اچھا لگے, دین کے لحاظ سے بھی اچھا لگے, پھر تاخیر نہ کرو جلدی کر دو, پھر تاخیر نہ کرو جلدی کرو. لیکن اب تو ایک فرشت ہے نا، ایسا ہو اور دوسری طرف سے بھی غیر معمولی ہو اور عمرے گزر جاتی، عمرے گزر جاتی، معاشرہ آج اس مصیبت سے دوچار ہے کہ حلال چیزیں مشکل ہوتی چلی گئی اور برائی اور حرام عام ہوتی چلی گئی. تو اس حرام کا راستہ روکنے کے لیے کہ کسی نے حد سے تجاوز کیا، جو انسانی معاشرے کا دشمن ہے، جو انسانی سوسائٹی کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کی عزت آبرو عفت پاکدامنی کا دشمن ہے، فرمایا اس کو سزا دو اور بھرے مجمع میں انہیں کوڑے مارو. اس نے حد سے تجاوز کیا. اور ساتھ ساتھ اس برائی سے تک پہنچنے کے لیے جو سب سے پہلا قدم ہے، اس پر پہرا بٹھایا کہ تاکہ وہاں قدم پڑے ہی نہیں اور اس برائی تک پہنچے ہی نہیں. اور وہ کیا تھا؟ نظروں کی حفاظت. اس لیے کہ جب نظر بے قابو ہو جاتی ہے تو دل بے قابو ہو جاتا ہے اور پھر شرم و گاہ بے قابو ہو جاتی. اس گندگی سے حفاظت کے لیے جو پہلا قدم ہے نظروں کی حفاظت. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، العینیان العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی، وزناہما النظر، اور ان کا زنا یہ ہے کہ کسی اجنبی عورت کو لذت سے دیکھنا، لذت سے دیکھنا. النظر سہم من سہام ابلیس، بد نظری یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جیسے زہریلا تیر لگتا ہے جان چلی جاتی ہے، اس بد نظری سے ایمان کی روح چلی جاتی ہے، آدمی ایمان کے لحاظ سے مردہ ہو جاتا ہے، مہینوں کی نہیں سالوں کی نیکیوں کا نور ضائع ہو جاتا ہے. روحانی طور پہ آدمی مردہ ہونے لگتا ہے. تو زنا کی طرف بدکاری سے پہلے پہلا قدم بتایا کہ وہی پیرا بٹھا دیا، نظروں کی حفاظت کرو. اسلامی تہذیب کھڑی ہی حیا پر ہے، شرم و حیا پر ہے، اور مغربی تہذیب میں ہاں شرم کا لفظ ہے ہی نہیں، انگریزی میں شرم کا لفظ نہیں ہے، ان کے حیا نہیں ہے، حیا کا لفظ ہی نہیں ان کے ہاں، یہ بیماری ہے، یہ عیب ہے. ان کی پوری تہذیب بے حیائی پہ کھڑی ہے، گندگی پہ کھڑی ہے. اس لیے وہ بچپن سے لے کر یونیورسٹی تک اور پھر آگے جو زندگی ہے وہ مخلوط زندگی رکھتے ہیں، تاکہ کہیں یہ شرم و حیا کے جراثیم آنے نہ پائے. ان کے نزدیک تو یہ عیب ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کا معاشرہ وہاں بعض سوسائٹیوں میں، بعض معاشرے میں 70-80% کا پتہ کوئی نہیں کہ ان کے ماں باپ کون ہیں، کچھ نہیں پتا کہ ان کے ماں باپ کون. جب غیر فطرتی راستے پہ چل پڑے تو ان کے معاشرہ ایسا ہو گیا. باپ کون ہے، ماں کون ہے، بہن کون ہے، بھائی کون ہے، یہ سلسلے ختم ہو گئے وہاں. لیکن دین اسلام تو اس کی تو ساری زندگی معاشرتی زندگی ہی شرم و حیا پہ کھڑی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحیا والایمان قرآن جمیعاً اذا رفع احدهما رفع الاخر. شرم و حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, جہاں ایمان ہوگا وہاں شرم و حیا بھی ہوگا, اور جہاں سے ایمان چلا جائے گا وہاں سے شرم و حیا بھی چلا جائے گا, جہاں سے شرم و حیا نہیں رہے گا وہاں ایمان بھی نہیں رہے گا, یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شرم و حیا تو نہ ہو اور ایمان ہو, اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی کے اندر ایمان ہو اور اس کے اندر حیا اور شرم نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. تو اس برائی سے حفاظت کے لیے اس گندگی تک جانے سے پہلے اسلام نے ایک حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے ایمان والو اپنی نظریں جھکا لو, ویحفظوا فروجہم, اس سے تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہیں گی, وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, اے ایمان والیو تم بھی اپنی نظریں جھکا لو. لیکن قرآن مجید میں نماز کی بات آئی تو کہا اقیم الصلاۃ, عورتیں اس حکم کے تحت آ گئی, خطاب مردوں سے ہے. روزے کی بات آئی تو کہا کتب علیکم الصیام, خطاب مردوں سے ہے, عورتیں اس کے ماتحت آ گئی. وآتوا الزکاۃ, زکات کی بات آ گئی, خطاب مردوں سے ہے, عورتیں اس میں آ گئی. لیکن نظروں کی حفاظت کی جب بات آئی تو مردوں سے الگ خطاب کیا, عورتوں سے الگ خطاب کیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, علیحدہ خطاب کیا. اور آج مسلمانوں کے معاشرے میں ان نظروں کو کہیں پناہ ہی نہیں ملتی. ان نظروں کو کہیں پناہ ہی نہیں ملتی. کہنے میں مسلمان معاشرہ ہے, اور روز بروز یہ برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, توبہ بھی نہیں ہے اس پہ, شرمساری بھی نہیں. کھلے عام اللہ کی احکامات پابال ہو رہے ہیں اور ڈنکے کے چوٹ ہو رہے, فخر ہے. تعلیمی اداروں سے لے کر ان کی تقریبات دیکھی, ان کے کارخانے فیکٹریاں بازار دیکھی, رفتار تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے تاکہ ان دونوں جنسوں میں فرق ہی ختم ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے قرب قیامت میں ایسا ہوگا تشبہ الرجال بالنساء وتشبہت النساء بالرجال, مرد چاہیں گے کہ ہم عورتیں لگیں, عورتیں چاہیں گی ہم مرد لگیں. فرق ہی ختم ہو جائے گا. اور اس سے بڑی مصیبت آئے گی الرجال بالرجال والنساء بالنساء, مرد مردوں سے, مرد مردوں سے اپنی یہ جنسی تسکین حاصل کریں گے, اور عورتیں عورتوں سے اپنی جنسی تسکین حاصل کریں گے. الرجال بالرجال والنساء بالنساء, جیسے قوم لوط میں بیماری تھی. تو برائی اپنے زہریلے اثرات معاشرے میں پھینک رہی ہے. اور معاشرہ اور سوسائٹی اللہ کی رحمت سے روز بروز دور ہوتی چلی جا رہی. تو اللہ نے یہ آنکھوں کی نعمت دی ہے, اس نعمت کا حق ہے اسے حرام سے بچاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی پابندیاں نہیں لگائی, فرمایا جو چاہو دیکھو بس، بس دو چیزیں نہ دیکھو، ایک کسی غیر محرم کو لذت کی نظر سے اور دوسرا کسی کو حقارت کی نظر سے، باقی جہان دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کا نظام دیکھو، جو کچھ چاہو دیکھو، صرف دو چیزوں سے بچ جاؤ. اندازہ لگائیں کتنی آزادی دی ہے، کتنی آسانی دی ہے کہ یہ میری مشینری ہے، اسے جیسے چاہو استعمال کرو، لیکن اس کا حق ہے کہ دو چیزیں نہ دیکھو، کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو اور کسی اجنبی عورت کو لذت کی نظر سے نہ دیکھو. اللہ کی شان، لاکھوں کروڑوں چیزوں کو دیکھ سکتے ہو، کتنی آسانی دی لیکن کتنی ناقدری ہے اس نعمت کی کہ حقارت کی نظریں بھی دوسروں پہ ہیں اور بد نظری کی نظر بھی ہے. کیسی احسان فراموشی ہے، کیسی ناشکری ہے، کیسی اس نعمت کی ناقدری ہے. مہینے، سال، دہائیاں گزر رہی ہے اور اللہ کی اس مشینری کو استعمال کر رہے. بتائیے اللہ تعالیٰ یہ نعمت لے لے اور پھر کہے اس شرط پہ ملے گی کہ اس سے یہ دو چیزیں نہیں دیکھنی، کیا کہیں گے؟ اللہ بس نعمت دے دے بس. اس شرط پہ ملے گی کہ ان دو چیزوں کو نہیں دیکھنا. اللہ نے بڑی دولت دی ہے، اور سچ عرض کر رہا ہوں، اس بد نظری کی، اس دنیا کی سزا یہ ہے، آدمی عبادت کی حلاوت سے محروم ہو جاتا. جیسے آدمی کا ذائقہ خراب ہو نا منہ کا، بریانی کھائے، دودھ پیئے، آئس کریم کھائے، سب مٹی لگتا ہے، ذائقہ ہی نہیں ہے، ذائقہ ہی خراب ہے. ایسی آدمی تلاوت کرے، ذکر کرے، نماز کرے، سجدے کرے، عمرہ کرے، حج کرے، اس بد نظری کی نحوست کے کوئی حلاوت نہیں ملتی، کوئی لذت نہیں ملتی. یہ فوری سزا ہے، فوری. بل تو سیاہ ہوتا ہی ہے لیکن اس کی یہ فوری سزا ہے، کوئی حلاوت نہیں رہتی. اور یہ گناہ اتنا عام ہو گیا کہ خیال ہی نہیں ہے کہ اس گناہ سے بچنا ہے. ہماری تقریبات، شادیاں، استقبال کرنے کے لیے عورتیں باہر کھڑی ہوتی، کوئی احساس نہیں ہوتا. ہماری گھروں کی تقریبات، باہر کی تقریبات، یعنی موقع دیتے ہیں کہ ہر آنے والا اس گناہ کا ارتکاب کرے، اور وبال کس پر؟ جسے دیکھا جا رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، دیکھنے والا بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے اور جو دکھانے کے لیے نکلی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ برائی برائی نہیں رہی، اسے گناہ گناہ نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ زنا کی طرف یہ پہلا قدم ہے. نظریں جب پاک نہیں رہتی، دل کیسے محفوظ رہے گا؟ اور جب دل محفوظ نہیں رہے گا تو شرمگاہ، اس سے پھر غیر فطرتی طریقے سے جوانیاں ضائع ہوں گی، اپنی جنسی خواہش غیر فطرتی طریقے سے پوری ہوں گی. صحت بھی خراب، ایمان بھی خراب، اور معاشرے بھی فساد زدہ. بہت سارے قتل کے پیچھے, قتل قتلوں کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے یہی برائی موجود ہے. بہت سارے قتل, اس کے پیچھے آپ کو یہی برائی نظر آئے گی. کہیں مرد کی حد سے تجاوز, کہیں عورت کا حد سے تجاوز. دو دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ لڑکی نے پسند کی شادی کی, باپ عدالت میں آیا, بیٹی نے باپ کے خلاف گواہی دی تو باپ کا دل وہیں بیٹھ گیا, وہیں مر گیا, برداشت نہیں ہو سکا اس کو. اب ماں اس اپنے شوہر کے سامنے قبر اس پہ لاش پہ کھڑی ہو کر بیٹی کو بدعائیں دے رہی. ایسے ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنے واقعات. آغاز کہاں سے ہوا؟ مرد عورت کا آزادانہ اختلاط, ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, تعلیمی اداروں کا اختلاط, آزادانہ رابطے, ابتدا یہیں سے نا. اس کا انجام بدکاری, اس کا نتیجہ قتل. جب شریعت نے کہہ دیا, ہمارے دین نے کہہ دیا کہ جب غیر فطری راستوں پہ چلو گے تمہارے معاشرے میں فساد اور ہلاکت آئے گی, اور آ چکی ہے. کتنے قتلوں کے پیچھے برائی یہی ہوتی ہے, گندگی یہی ہوتی ہے. اور جب شریعت نے فرمایا کہ یہ دو صنفیں ہیں, ان کا دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے, ان کی جان, مال, عزت, آبرو میں یہ دونوں برابر ہیں. جیسے مرد کی جان بہت قیمتی ہے, عزت بہت قیمتی ہے, عزت بہت, مال بہت قیمتی ہے, ایسی عورت کی جان, مال, عزت و آبرو بھی بہت قیمتی ہے, دونوں برابر ہیں. لیکن دونوں کو دائرہ کار علیحدہ علیحدہ ہے. اگر آپ نے اس کو خلط ملط کر دیا, معاشرہ فساد زیادہ ہو جائے گا, پھر برائی روکنا مشکل ہو جائے گی. لیکن بدقسمتی ہے, قومی سطح پہ, قومی اداروں میں, اونچی سوسائٹیوں میں, وسائل اور اختیارات کے ساتھ اس برائی کے پیچھے یہ ساری گندگیاں, اس برائی کو عام کرنے کے لیے یہ سارے اختیارات, سارے وسائل استعمال ہو رہے. کہ جب عورتوں کے اندر سے اور معاشرے کے اندر سے شرم و حیا نکلے گا تو ایمان نہیں رہے گا, جب ایمان نہیں رہے گا تو ایسی قوم کو ہمیشہ دبا کے رکھنا, غلام بنا کے رکھنا, غلامیت کی زنجیروں میں جکڑنا, بے دینی میں رکھنا, سب آسان ہو جائے گا, سب آسان ہو جائے گا. تو میرے عزیزو, ہم اپنے دائرہ کار میں, ہمارا گھر تو ہمارے اختیار میں نا, ہمارے بچے بچیاں تو ہمارے اختیار میں نا, ہماری تقریبات تو ہمارے اختیار میں نا, جہاں جہاں ہمارا اختیار چلتا ہے وہاں تو اللہ کے یہ حکم زندہ ہو. یہ تو ہم پہ فرض ہے کہ اپنے دائرہ کار میں, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, اپنے گھر کا, اپنے خاندان کا بڑا ہے, اپنے ادارے میں اس کی بات سنی جاتی ہے, وہ اپنے کاروباری حلقے کے اندر, اپنے کاروبار میں, اپنی تجارت میں, اپنے مرکز میں اس کی بات مانی جاتی ہے, تو اس پہ فرض ہے کہ وہ اس جگہ کو, اس جگہ کو ان گندگیوں سے محفوظ رکھے, اس کا فریضہ ہے. تو نظروں کی حفاظت بتائیے کہ اس کی حفاظت کرو, اور ہمت سے کام لے, اور دعا کرے اللہ نے ان آنکھوں میں ایک فطرتی چیز رکھی ہے کہ کوئی بھی نقصان دہ چیز اس کے قریب کریں گے تو اس کی پلکیں خود جھک جائیں گی، خود جھک جائیں گی، بے اختیار جھک جائیں گی. لیکن ہم نے اس کی اسپرنگ جو ہے نا وہ توڑ کے رکھ دیے بد نظری کر کر کے. یقین جانی اگر کچھ عرصے ہمت کر کے آدمی نظروں کی حفاظت کر لے تو پھر جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کی نظریں خود جھک جائیں گی. ان کے اندر یہ صلاحیت ہے. کسی کا رمضان اچھا گزر جائے، کسی کو اچھے کچھ عرصے کے لیے ایمان کا ماحول مل جائے، کوئی واقعی سچی توبہ کر کے زندگی گزارنے لگ جائے تو وہ محسوس کرے گا کہ ان پلکوں میں یہ طاقت آ گئی ہے، خود جھک جاتی ہے کہ جو چیز اس کے نقصان دہ ہے مادی لحاظ سے یا روحانی اور ایمانی لحاظ سے، یہ پلکیں خود جھک جاتی ہے. ان میں صلاحیت ہے. لیکن اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، جب اندر کا ایمان کا حال خراب ہو جائے تو پھر تو اس برائی میں لذت آنے لگتی، اس برائی میں لذت آنے لگتی. یہ بیماری ہے. جیسے خارش کرنے والے کو خارش میں مزہ آتا ہے نا، تو وہ بیماری کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. جس کو بیماری نہ ہو خارش کی، اس کو تو خارش میں مزہ نہیں آتا. خارش میں مزہ اسی آتا ہے جس کو خارش کی بیماری ہو. بد نظری میں مزہ اسی کو آتا ہے جس کو بیماری لگ گئی، جس کے ایمان کو بیماری لگ گئی، ورنہ تو مزہ نہیں آتا. اور آپ جانتے ہیں خارش والے کو جب خارش میں مزہ آتا ہے تو خارش کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ جلد خراب ہوتی ہے، پیپ نکلنے لگتی ہے، خون آنے لگتا ہے اور زور سے خارش اٹھتی ہے. ایسا ہی ہے، ایسی بد نظری کی سزا بھی ملتی ہے کہ اور زیادہ اس گناہ کی طرف چاہت بڑھتی ہے اور اس کی بے چینی دل میں آتی ہے، اس سے بے سکونی دل میں آتی ہے، اس سے اندر زخم لگتے ہیں، اس کے زخم اندر آدمی کو تکلیف دیتے. خارش کا تو نقصان ہے نا، لیکن تھوڑی دیر مزہ آتا ہے خارش میں، لیکن بیمار آدمی کو آتا ہے. جو مزہ اللہ کی خاطر نظر جھکانے میں ہے وہ نظر مزہ بد نظری میں نہیں ہے، لیکن ہمت کرنی پڑتی ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو اللہ کی خاطر نظر جھکا لیتا ہے اس کو ایمان کا ایسا درجہ نصیب ہوتا ہے کہ جس کی حلاوت اور مٹھاس یہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اللہ کی خاطر کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ قانون کا ڈر، نہ کسی بڑے کا ڈر، نہ کسی کے دیکھنے کا ڈر، نہ کوئی شرمندگی کا ڈر، اللہ دیکھ رہا اور اپنی نظریں بچا لیتا ہے. فرمایا ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، محسوس کرے گا اس کا مزہ، اس کا اپنا مزہ ہے. تو میرے عزیزو، نکاح آسان بتایا، فطرتی جذبہ اور فطرتی جنسی خواہش اس کے تسکین کا حلال راستہ بتایا اور اسے آسان بتایا، حلال بتایا، کم خرچ والا بتایا، بہت بڑھیا عبادت بتایا، بہت بڑھیا عبادت بتایا. ہم نے وہ راستے سارے مشکل کر دیے، سارے مہنگے کر دیے، اور برائی کے راستے، خرابی کے راستے وہ سستے اور آسان کر دی. یہ مغرب کی گندگی فضا ہے جہاں نکاح پسند نہیں کیا جاتا، جہاں نکاح سے اور اس حلال زندگی سے نفرت کی جاتی ہے. یہ مغرب کی طرز سوچ ہے کہ اولاد اور بچوں سے محبت نہیں کی جاتی, بچے ناپسند کیے جاتے ہیں. یہ غیر فطرتی طور طریقے ہیں. پیغمبروں کی سوچ, نبیوں کی سوچ, ولیوں کی سوچ, اسلام نے جو سوچ دی ہے وہ نکاح کا راستہ بتایا ہے, وہ اولاد کا راستہ بتایا ہے. آج جب بچے بچیاں غلط نظریات سنتے ہیں, غلط فکر سوچتے ہیں اور غلط جسے کہیں کہ لٹریچر پڑھتے ہیں, تو ان کی سوچ بھی خراب ہو جاتی, شادی نہیں کرنا چاہتے, نکاح ہی نہیں کرنا چاہتے, بچی ہی نہیں چاہتے, اولاد کی چاہت ہی ختم ہے. تو اولاد کی چاہت یہ پیغمبر کی چاہت ہے, نبیوں کی چاہت ہے, یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور نکاح عبادت بتایا اور اسے آسان بتایا. دوران طواف کوئی آدمی برائی کر رہا ہو, کتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ طواف کر رہا ہے اور موسیقی سن رہا ہے. نماز کی نیت کر رہا ہو, ساتھ ساتھ موسیقی بھی سن رہا ہو, کتنا برا سمجھا جاتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے اور موسیقی بھی سن رہا ہے. روزہ رکھا ہوا ہو اور اس میں ناچ بھی رہا ہو, موسیقی بھی سن رہا ہو, کیا کہیں گے؟ ابھی روزہ رکھ کے حرکتیں کر رہا ہے. لیکن نکاح کی تقریب میں سب کچھ ہوتا ہے, اس لیے کہ مسلمان نے آج نکاح کو عبادت نہیں سمجھا. اس تقریب میں سب کچھ ہوتا ہے. نفل کو عبادت سمجھا, روزے کو عبادت سمجھا, طواف کو عبادت سمجھا, سعی کو عبادت سمجھا. اس میں کوئی برائی کرے, بھائی کیا کر رہا ہو, عبادت میں حرکتیں کر رہے ہو. لیکن آج مسلمانوں نے اس نکاح شادی کو عبادت سمجھا ہی نہیں. تمام خرافات کرنی ہے تو اسی کے اندر کرنی ہے, اور پھر اس کی نحوست بھی دیکھ رہے, اس کی نحوست بھی وہ دیکھ رہے. اسراف, تبذیر, گناہوں کی گندگیاں, اس کی ببرکتی بھی دیکھ رہے. تو میرے عزیزو, ہمارا دین فطرتی دین ہے, اور انسانی فطرت کے جو تقاضے ہیں ہمارے دین نے اس کے لیے حلال راستہ, جائز راستہ بتایا ہے, اور اس پر اجر و ثواب کا انعام دیا ہے. اور غیر فطرتی راستوں سے, غیر فطرتی راستوں سے جس سے معاشرے میں, سوسائٹی میں انسانی معاشرہ فساد کی طرف جاتا ہے, اسے روکا ہے, اسے روکا ہے. اللہ تعالیٰ دین کی دولت کی قدر نصیب فرمائے اور فطرتی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکریک وشکریک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکریک وشکریک وحسن عبادتک. سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, يا أرحم الراحمين, يا حي يا قيوم, برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل خير أمرنا آخرنا, وخير عملنا خواتمنا, وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت.
یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما، ہمیشہ اپنی نعمتوں میں زندگی عطا فرما، شکر گزاری عطا فرما، احسان شناسی عطا فرما، اپنی فرما برداری عطا فرما، نہ شکری سے احسان فراموشی سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، حادثات سانحات موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما، ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. اے مولا کریم، تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہمارے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہمیں اپنے خوشی غمیوں میں اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر قسم کے خرافات سے بے حیائی کے فتنوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھروں میں پورے دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، اپنے بچوں کی بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، انہیں عبادت کا ذوق شوق نصیب فرما، نیکوں سے تعلق نصیب فرما، نیکوں کی عظمت نصیب فرما، برائی سے محفوظ فرما، بروں سے محفوظ فرما، برے دوستوں سے برے ماحولوں سے ان کی حفاظت فرما. اے مولا، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے عزت کا باعث صدقہ جاریہ بنا، اولادوں کی ازمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہمیں حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما. اے مولا کریم، ہمیشہ عزت کے ساتھ رزق عطا فرما، ایمان دین کی حفاظت کے ساتھ عطا فرما. یا مولا کریم، آسانی کے ساتھ عطا فرما، برائیوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو ختم فرما. اے مولا، جو ہمارے ملک میں بے دینی کو اور بے حیائی کو اور مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بو رہے، ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے مولا کریم، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی ایمانی اخوت کو عام فرما، اسلامی وحدت نصیب فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، مسلمانوں کو ٹوٹ پھوٹ سے، افتراق سے، تقسیم سے، انتشار سے محفوظ فرما، وطنیت قومیت عصبیت اور لسانیت کی بنیاد پر جو مسلمانوں میں نفرتوں کو فروغ دے رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے بے دینوں سے جہلا سے اس امت کو نجات نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی مدارس کی مکاتب کی علماء کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت محبت احترام عطا فرما. یا ارحم الراحمین، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، قبلہ اول کے خاطر ان کو قربانیوں کو قبول فرما کر انہیں اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، مسلمانوں میں دینی ایمانی غیرت کو زندہ فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.